محترمہ زہرہ زیدی آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. حضرت سیرت حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پر آج ہم روشنی ڈالیں گے. سلام عرض کرتی ہوں محترمہ زہرہ زیدی, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں.
وعلیکم السلام, میں بھی آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور اس یوم غم کی مناسبت سے سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں.
بہت شکریہ آپ کا. اور جس طرح ہمارے بھائی حسن زیدی نے بھی یہاں پہ کلام پیش کیا, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے ان سے بہتر اور کون رول ماڈل ہو سکتا ہے. اب چاہے وہ ایک ماں ہو, چاہے وہ ایک بیٹی ہو, چاہے وہ ایک بیوی ہو, ہر لحاظ سے کامل ہیں, ہر لحاظ سے, ہر نقطے سے کامل ہیں اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. کیسے آج کے زمانے میں جو مثال کے طور پر ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں, میں چاہوں گی اس پہ گفتگو کریں.
دیکھیے جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کا کردار بچپن سے لے کے اپنے کی آخری سانسوں تک وہ ہر عورت کے لیے, وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم,
بالکل
اس کے لیے جسے ہم لوگ عام الفاظ میں کہتے ہیں رول ماڈل, ہمارے لیے بالکل ایک نمونۂ عمل ہے وہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ان ہستیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کا فریضہ ہے, جس مذہب کا آغاز اقرا سے ہوا ہے کہ پڑھو, وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں بالکل,
افسوس کے ساتھ.
تو اس کے بعد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس معرفت کو حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں ان شخصیتوں کے, ان ہستیوں کے سلسلے میں جو معرفت ہماری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی.
بالکل,
اس لیے ہم ایک عام لیول پر, ایک عام سطح پہ اتار کے ان کو اور یہ سوچتے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے, انہیں گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں وہ چیزیں اتنا دل پر اثر کرتی ہیں اور اتنی ہمارے کردار کو بنانے میں مدد کرتی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں, وہ چھوٹی سی ہیں بالکل, ماں کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, آپ خود ہیں, والد بزرگوار ہیں, گھر میں رسول ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن جن مشکلات میں وہ مکے میں گھرے ہوئے ہیں, یعنی مکے کی اگر تاریخ بتائی جائے اور تو مطلب بہت چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ وہاں کی, وہاں کا کردار, وہاں کے لوگوں کا کردار اور ان کے افکار کیا تھے اور کیسے تھے اور کیوں تھے, یعنی اس کی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی عام الفاظ میں کہیں کہ بہت ہی رف تھے, بہت ہی زیادہ خود غرض تھے, بہت ہی زیادہ ظالم فطرت کے تھے, کیونکہ زندگی ایسی گزاری تھی کہ یا مارو ورنہ مر جاؤ,
مر جاؤ.
تو اس کی وجوہات تھیں, ایسا ہی نہیں تھا, یہ وہاں کی آب و ہوا, وہاں کا موسم, وہاں کی زمین, بہت کچھ تھا. اس پہ یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ ذرا بھی روشنی ڈالی جا سکے. ان کے درمیان رسول پیدا ہوتے ہیں, رسول پیدا ہوتے ہیں اور کیسے پیدا ہیں کہ خدا جو ہے انہیں کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر اتارا ہے, بنایا ہے, اور انہیں رسول رحمت کر کے یہ کہہ کے بھیجا ہے. تو اب کہیں سختی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے, 10 سال تک تبلیغ کی اور اس کے بعد ایسی حالت میں آپ کو ہجرت کرنی پڑی کہ جو آپ بالکل خاموشی سے اور بالکل جسے کہتے ہیں خفیہ طور پہ آپ نے مکہ چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ مار ڈالتے. 10 سال تک اس عظیم شخصیت کے ساتھ رہنے کے باوجود ان میں وہ خود غرضیاں, وہ سارا اپنے آپ کو رئیس دکھانا, اپنی ریاست, اپنی حکومت, اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنا, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. جناب زہرہ بہت چھوٹی تھیں لیکن چھوٹے بچے بھی بہت کچھ محسوس کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنے باپ کی مظلومیت بھی دیکھی اور شجاعت بھی. اس کے بعد آپ تھوڑی بڑی ہوئیں اور مدینے, جب رسول نے ہجرت کی تو اس کے بعد آپ مدینے آئیں.
بالکل
مدینے آ گئیں, یہاں آنے کے بعد جو ان کا کردار باپ کے لیے ظاہر ہے کہ سامنے زیادہ آتا ہے کیونکہ چند سال اور 2-4 سال گزر چکے ہیں, تو اس میں رسول کہتے ہیں ام ابیہا. رسول کبھی کوئی چیز, قرآن گواہ ہے کہ کوئی چیز کچھ بولتے ہی نہیں تھے سوائے وحی کے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ ہمارا رسول کچھ نہیں بولتا سوائے جب تک اس پر وحی نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں اور سے آئے ہوئے جملے ہیں, کہیں اور سے کہے ہوئے جملے ہیں. ام ابیہا, تو یہ یعنی ماں کی طرح باپ کی کیئر کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. تو کیسے معلوم ہوا کہ اب آج کی لڑکیوں سے آپ بات کریں, کتنی خدمت کریں. دیکھیے صرف خدمت یہ ہاتھ پیر والی نہیں ہوتی. آپ جب ماں جو ہے وہ بچے کے درد کو سمجھتی ہے بغیر کہے ہوئے,
بالکل
ماں جو ہے وہ بچے کی فکر کو سمجھتی ہے بغیر کہے ہوئے, اس کی مشکلات میں شامل ہونا چاہتی ہے, خود کو شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کو سکون دے سکے کہ ہاں اسے کوئی سمجھنے والا ہے,
اس کی مشکل کو اپنی مشکل بناتی,
اپنی مشکل سمجھتی ہے, اور اس کے علاوہ اسے ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہے جسمانی سکون کے علاوہ. تو اتنی کم عمری میں حضرت زہرا نے بیٹی کا وہ رول ادا کیا کہ رسول نے انہیں ام ابیہا کہہ دیا. عالمہ ظاہر ہے, ایسے عالم باپ کی بیٹی تھیں, رسول کے ہر ادا سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کتنی ادب کے لائق ہیں وہ حضرت زہرا, اور جو علم تھا ظاہر ہے کہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ بھی آپ زمانے کے حالات کو دیکھ کے, تجربات کو دیکھ کے آپ جو تھیں وہ روز بروز عالمہ سے عالمہ تر ہوتی جا رہی تھی. میں اس چیز کو الگ کر دوں اگر کہ آپ معصوم تھیں اور آپ کو معصومیت میں خدا کی طرف سے علم عطا کیا گیا تھا, اس چیز کو آپ الگ کر کے عام رول ماڈل اگر بنائیں تو ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کا کردار اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ باپ کے ساتھ پوری ہم فکری, ہمدردی اور ان کے ساتھ پورے مشوروں میں شامل رہنا.
تو یہ
ہے ان کا بیٹی کا رول,
بیٹی کا رول.
ہم اگلے حصوں میں, ہاں اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو ہم اگلے حصوں میں ان کے دوسرے جو پہلو ہیں ان کی زندگی کے ان پر گفتگو
انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی, اور اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. بالکل اگر ایک بیٹی صحیح معنوں میں بیٹی بننا چاہتی ہے تو میرے خیال سے ان سے اور بہتر کون ان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے. محترمہ زہرا زیدی صاحبہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. محترمہ زہرا زیدی, ہم نے یہاں پر گفتگو کی بیٹی کے حوالے سے, دوسرا کردار یا دوسرا رول ہم دیکھتے ہیں ایک بیوی کا, میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں.
دیکھیے جناب, ابھی جیسے حسن صاحب نے کہا کہ قرآن کی روشنی میں اگر عورت آگے بڑھتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو راستے بھی کھلتے جاتے ہیں اور اسے علم بھی ملتا جاتا ہے, تو اس کے لیے تبھی کی کامیابیاں بہت اسے ان دنیاوی لحاظ سے, انہوں نے تہماسبی صاحب کے بارے میں, صاحبہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی مدد سے یہ سارا ہوا ہے. تو جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو اس پر قرآن کا کتنا اثر ہوگا,
بالکل
اسے قرآن کا کتنا علم ہوگا. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سامنے ہمیشہ ظاہر ہے اپنے بابا کی پیروکار تھیں اور قرآن کی روشنی میں ہی زندگی گزار رہی تھیں, تو شروع سے ہی بچپن سے ہی, تو انہیں یہ علم تھا کہ ایک عورت کیا کیا کر سکتی اور اس میں کتنی قوت ہوتی ہے. جب شوہر کے گھر میں آئی تو وہ اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ نہیں آئی تھیں کہ وہاں ان کے لیے ریشمی قالین بچھے ہوں گے اور بہت زیادہ آرام ہوگا جسمانی لحاظ سے. ان کے بارے میں ہے کہ ایک گوسفند کی ایک کھال تھی جس پر وہ دن میں اونٹ اس پر اس کو چارہ دیا جاتا تھا اور رات کو اسی کو صاف کر کے یہ لوگ اس پر آرام کرتے تھے, سوتے تھے. تو یعنی ایسے حالات میں, اور رسول اللہ نے بھی رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بیٹی لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دینا, میں نے تمہیں کسی معمولی شخص کے حوالے نہیں کیا ہے, وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں, بھائی یہ سمجھ لینا. تو ظاہر ہے کہ جناب سیدہ جس فکر کے ساتھ گئی تھیں تو پہلی رات کے لیے وہ جو یعنی زیادہ تر جگہوں پر ہے کہ دلہن کے آنچل پر نماز پڑھتا ہے دولہا, تو وہ تو بس اسی ہے نماز کی حد تک ہوتا ہے, ورنہ عام طور سے تو ہمارے یہاں نمازیں شادی وادی میں معافی کر دی جاتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پہلی رات جناب سیدہ کے نے جو گزاری ہے, اور اس کے بعد اگلی صبح رسول نے آ کے جب پوچھا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا, تو آپ نے کہا کہ میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا. معلوم ہوا کہ دونوں حضرات جو تھے وہ رات کو عبادت میں انہوں نے گزار دیے شکرانے کے, کہ تو نے مجھے اتنا ایسا ہمسر, ایسی شریک حیات, ایسا شریک حیات عطا کیا ہے. تو جناب سیدہ نے وہ تمام فرائض نبھائے اور اس چیز کو مد نظر رکھا کہ شوہر کوئی بھی ہو قابل احترام ہے. جب اسے ہم نے شوہر مان لیا, شوہر قبول کر لیا, تو وہ قابل احترام ہے, پیسے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہاں پر بھی آپ نے ذہنی ہم آہنگی کو اتنا زیادہ نظر میں رکھا کہ کبھی پوری زندگی اختلاف نہیں ہوا. حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے آخری لمحات میں جو آپ کے سرحانی بیٹھ کے کہا کہ کبھی ہم دونوں, تم نے میرے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اور عالم یہ تھا کہ اس سے یہ لگتا ہے شاید خوف زدہ تھیں, شاید اتنا زیادہ دباؤ تھا, نہیں. ایک مرتبہ آخری ہی دن تھے آپ کی زندگی کے, یا آخری چند گھنٹے تھے, آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ حجرے میں جناب سیدہ رو رہی ہیں, کہنے فاطمہ میں قربان جاؤں تمہارے, ایس سیدتی کا لفظ استعمال کیا کہ میری سید, میری سردار, میری مالک, جسے کہیں عام الفاظ میں. یعنی شوہر یہ کہہ رہا ہے, کون سا شوہر؟ جو فاتح خیبر ہے, جو اسلام پر یعنی جس کے بس بازوؤں سے اسلام آگے بڑھا. وہ شوہر ان سے سیدتی کہہ رہا ہے. بار بار آیا ہے کہ جس طرح رسول نے کہا ہے کہ میں باپ تم پر قربان ہو جائے, اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں. یعنی اتنی نزدیکی تھی بیوی اور شوہر کے بیچ میں. تو اصل چیز وہ ذہنی ہمانگی ہوتی, اور اس میں عورت کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ یعنی ہم آپ جو ہیں کہ ہمیں کہاں کے اوپر دیکھنا ہے. بھائی وہاں تو یعنی علمی ماحول تھا, قرآنی ماحول تھا گھر میں, ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں ہم صبر کر لیں, کہاں ہم برداشت کر لیں, اور وہ برداشت نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے, ان کی بہتر پرورش کے لیے, تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن کے جائیں. تو جناب سیدہ نے ایسا نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ کتنی آسانی سے ہم اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ محبت آمیز, بہت ہی پرسکون بنا سکتے ہیں اس دنیا میں. تو ایک بیوی کی حیثیت سے بھی وہ آئیڈیل تھی, اور ایک ماں کی حیثیت سے بھی آئیڈیل تھیں کہ انہوں نے بچوں کی محبت میں کہیں کمی نہیں کی, اس وقت بھی کمی نہیں کی کہ جب ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا اور ان کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا اور ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بیوی نے آخری دن بچوں کو خود نہلایا ہے, خود کپڑے بدلے ہیں, خود کنگھی کی ہے. کیسے کیا ہے اس درد میں, اور اس درد کے ساتھ آپ تقریباً 2.5 مہینے زندہ رہی ہیں,
بالکل,
اور اس درد کو ظاہر نہیں کیا. یہ ظاہر نہ کرنا, اس میں جو مصلحتیں تھیں کہ ایک طرف بچے مزید اداس نہ ہونے پائیں, اور دوسری طرف یہ کہ گھر کے ماحول اور شوہر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا. تو اگر ہم ان کے علم کو دیکھنا چاہیں تو ان کے فیصلوں کو دیکھیں, کیونکہ ایک بے علم آدمی فیصلے جو کرتا ہے عموماً وہ اس کے جذبات پر منحصر ہوتے ہیں. لیکن جناب سیدہ نے جب کوئی عالمی لحاظ سے, یعنی کوئی سماجی لحاظ سے, کوئی اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے, تو وہ ایسا ہی فیصلہ ہے کہ اگر رسول اس جگہ پر ہوتے تو ویسا ہی فیصلہ کرتے.
بالکل. اب ہم چلتے ہیں اس طرف, پروگرام کے شروع میں بھی حسن بھائی نے ہم نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے ولایت کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی سخت کام تھا اس زمانے میں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود امامت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں, امامت خطرے میں تھی. آپ وہاں پر آئیں, اپنا بہترین کردار ادا کیا امامت کی حفاظت کے لیے, اس حوالے سے میں چاہوں گی ہم گفتگو کریں.
دیکھیے, امامت کی حفاظت یا ولایت کی حفاظت کے سلسلے میں میں تھوڑے سا تاریخ کی طرف چلوں آپ کے لیے, کہ اپنے ناظرین کے لیے, کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ رسول کی یعنی تاریخ تو یہ لکھتی ہے اور مختلف کتابوں میں, یعنی جو میں چیزیں کہہ رہی ہوں یہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے, الفاظ شاید فرق ہیں, کہ اس میں کیفیت یہ تھی کہ شاید ان کی زندگی سے ہی کسی حد تک یہ منصوبہ تیار ہونے لگا تھا. جو ظاہر ہوا رسول کی وفات کے فوراً بعد, لوگ اٹھے اور چلے گئے, اور انہوں نے جا کے قیادت جو تھی اسلامی معاشرے کی اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی, اور یہاں جنازے کو چھوڑ دیا. حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا, کفن دیا, گھر والے خالی موجود ہیں اور کچھ صحابی دو چار, اور اس کے بعد رسول اللہ جو تھے ان کا دفن یعنی کفن دے دیا گیا, اور سارے کام ان کے ہو گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت اہم چیز تھی کہ مد اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے. اس کے یعنی اس کیفیت کے ساتھ ہی یہ پتہ ظاہر ہوتا ہے, آپ تاریخ اٹھا کے اگر دیکھیں, کہ رسول کی وفات کے فوراً بعد دو دھارے, جسے فارسی میں جریان کہتے ہیں, سمجھ, دو ایسے دھارے بہنے لگے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. ایک وہ فکر تھی, آپ کہیں دو فکریں ایسی پیدا ہوئیں معاشرے میں, ایک فکر وہ تھی جو یہ چاہتی تھی کہ رسول اکرم کی سنت پر پورے طور پر عمل ہوتا رہے, اور دوسری فکر یہ تھی کہ زمانے کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ دو فکریں, دو نظریے سامنے تھے. ایک وہ نظریہ جو یہ کہتا تھا, وہ جو یہ چاہتا تھا اور جس نے یہ کہا کہ سنت رسول پر عمل ہو. وہ نظریہ کیا تھا؟ سنت رسول کا مطلب یہ کہ جو کچھ رسول کرتے تھے یا جو کچھ رسول کے ساتھ ہوا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے پیغمبر کا انتخاب خدا نے کیا, اور جتنے بھی پیغمبر آدم سے خاتم تک آئے سب کا انتخاب خدا نے کیا, اور ان کے جو ولی تھے, ان کے جو جانشین تھے, ان کے جو نائب تھے, ان کا انتخاب بھی خدا نے کیا تھا, تو رسول اکرم کے جو ولی تھے, جو ان کے جو نائب تھے, ان کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. اور اس چیز کو رسول اکرم نے اس کا اعلان کیا, یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک رسول نے اس کو بار بار اس چیز کو دہرایا ہے, مختلف پیرائے سے, مختلف انداز سے,
واضح طور پر کہا,
واضح طور پر کہا. اور اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نے اب یہ اعلان نہ کیا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ آیت اتری. تو یہ جو غدیر خم کا میں جو اعلان ہوا تھا, وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جب قرآن خدائی احکام لیے ہوئے, خدائی قوانین لیے ہوئے ہے, اور اس پر وہ کس پر اتارا گیا ہے, جو خدا کی طرف سے منتخب ہے,
بالکل,
تو پھر اس کو آگے بڑھانے والا, یا عمر نوح تو نہیں لائے تھے رسول, ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان بار بار رسول اکرم اپنی بیٹی اور اپنے خاندان کا, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, میری عترت, یہ بار بار تمام اہل بسنوں اہل تشیعوں کی حدیثوں میں موجود ہے اور سب اس کو مانتے ہیں. تو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کو فالو کرنا, یعنی رسول خود کچھ نہیں کہہ رہا ہے, جو کچھ اوپر سے کہا جا رہا ہے رسول وہی دہرا رہے ہیں.
بالکل,
آپ جب وہی دہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح انتخاب رسول کا ہوا ویسے ہی انتخاب ان کے جانشین کا ہونا چاہیے, اور وہ جانشین آپ کہہ چکے تھے کہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا,
بالکل
یہ کہہ چکے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کو وہ خلافت ملنی چاہیے تھی.
بالکل,
اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ لوگ اپنی حکومت چاہتے تھے, بلکہ اس کی وجہ وہی تھی کہ انہیں قرآن کا پورا پورا علم تھا, یہ نائب تھے, یہ جانشین تھے, یہ ولی تھے اس کے, کہ جو خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا, اور یہ بھی منتخب شدہ تھے, تو ان سے بہتر ان قوانین پر عمل کوئی نہیں کروا سکتا تھا. ورنہ یہ لوگ تو فاقہ کشی میں ماہر لوگ تھے نا, شیب ابو طالب سے لے کے, اور آپ پوری زندگی دیکھ لیں حضرت فاطمہ کی, خود رسول اکرم کی, حضرت علی کی, کتنا تھا ان کے گھر میں کب کھانے کے لیے. اسی لیے جناب سیدہ نے جو مشکلات برداشت کی, اور حالت یہ تھی کہ اس وقت جو نمائندہ مانے جا رہے تھے, یعنی حضرت علی علیہ السلام نائب, تو ان کے قتل کی پوری تیاری تھی.
بالکل,
جب آ کے دروازے پر حملہ کیا گیا ہے تو وہ بھی یہی تھا کہ علی نکلیں گے اور سب حملہ آور ہو جائیں گے.
بالکل,
حملہ ہوا یعنی حضرت علی کے گھر پر,
بالکل
دروازہ جلایا گیا, جناب فاطمہ آئی ہیں دروازے پر گفتگو کرنے, حضرت علی نہیں آئے. اب اس کے بارے میں اتفاق سے کل ہی ایک عالم دین گفتگو فرما رہے تھے ٹیلی ویژن پہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ نے مجھ سے کوئی چیز کان میں کہی, ظاہر وہ نہیں بتانا چاہتے تھے, وہ راز تھا, کہ میں بیٹھ گیا, یعنی اتنا بہادر شخص اور اتنا طاقتور شخص, وہ بیٹھ گئے اور اس کے کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنے کو قابو کر لیا تو انہوں نے پوچھا, رسول اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں؟ یعنی جو چیز انہوں نے کہی تھی وہ حضرت علی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل تھا, جو بھی بات کہی تھی. اب حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی, سب کچھ تمہارے صبر پر منحصر ہے, اسلام کی زندگی تمہارے صبر پر منحصر ہے. اور یہ وہی وقت تھا جب گھر پہ حملہ ہوا ہے جب رسول اکرم کے بعد, تو حضرت علی اگر سامنے آتے تو مجمع یہ طے کر کے آیا تھا کہ ان کو مار دیں گے, اور ان کو مار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب گھر میں وہ گھر والے لاوارث ہو گئے, حضرت زہرا مار دی جاتی, اور جب وہ شہید کر دی آتی تو حسنین علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے وہ مار دیے جاتے, یعنی قصہ ختم, پھر دور جاہلیت واپس آ جاتا. اس لیے حضرت علی علیہ السلام سامنے نہیں آئے, اور انہوں نے کہا کہ وہ صبر میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے میری آنکھوں میں کانٹا چبھا ہوا ہو اور میں نکال نہ پا رہا. اس کے علاوہ دوسری چیز, وقت بہت کم ہے اس لیے عرض کروں کہ جناب سیدہ جو فدق کے سلسلے میں, باغ فدق کی اپنی جائیداد کے سلسلے میں جو گئی ہیں دربار میں, اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ ان کی وراثت ہے اور رسول ان کو دے چکے ہیں, تو جو سلوک ہوا وہاں وہ تو تاریخ خود گواہ ہے, لوگ خود جانتے ہیں. بس اتنا عرض کروں گی کہ انہوں نے جو کہا یہ اپنے لیے نہیں کہے تھے, میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو فاقہ کشی کے نمونے تھے, یہ تو دوسروں کے لیے فاقہ کشی کر ڈالتے تھے, سب دے دیتے تھے اپنا, انہیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا. جناب سیدہ نے اس وقت جو مظالم برداشت کیے ہیں وہ اس لیے برداشت کیے, اور جو توہین برداشت کیے اس دربار میں, وہ مسجد النبی میں جو وہاں دربار جب لگتا تھا, تو اس میں جو برداشت کی وہ اس لیے کیے کہ ایک قانون اگر آج بدلا گیا तो इन्होंने जो तय कर लिया है कि अब खुद इंतखाब करेंगे
करेंगे
अपने अपने लीडर्स का, तो ये अगले कवानीन भी इस्लाम के बदलते जाएंगे।
जाएंगे।
तो ये सारा काम आपने विलायत और इस्लामी कानून कवानीन की हिफाजत के लिए किए हैं, जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, जो भी मसाइब बर्दाश्त किए हैं। और मेरे किसी अजीज़ ने जो ये सवाल किया है कि मसाइब का सिर्फ जिक्र क्यों होता है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये था या ये कि ज़माने का शायद किसी ज़माने में तकाजा उसका ये रहा हो कि इन मजालिम को बयान ना किया जाए, गरचे बहुत सारे ज़्यादातर उलमा और मुझ जैसे नाकिसुल अक्ल आदमी का भी ये ख्याल मतलब है कि अगर हकायक को सही तरह से पेश कर दिया जाए तो सिर्फ मसाइब बयान करने की ज़रूरत नहीं
नहीं है
रहती,
बिल्कुल
तब ये पता चलता है कि मसाइब क्यों बर्दाश्त किए जनाब सैयदा ने,
बिल्कुल
और क्यों हज़रत अली उस मौके पर खामोश रहे कि जब उनकी बीवी पर रसूल की और की
बेटी
निशानी पर, रसूल की बेटी पर हमला हुआ, अपनी नामूस पर हमला हुआ, और हजरत अली ने कैसे बर्दाश्त किया और क्यों
बिल्कुल
बर्दाश्त किया, ये चीजें जाहिर हो
बाजा
जाती।
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा जहरा जैदी, आप तशरीफ़ लाई यहाँ पर, नहायत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने हमारे आज के मौजू पर रोशनी डाला।